السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ پیش خدمت ہے. آپ کے میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں راب میکلن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. تو آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو سب سے بڑی خبر ہے دنیا بھر کے انٹرنیٹ پر اور خبر رساں اداروں کے اندر، اور آپ کسی بھی جگہ کا ٹیلی ویژن کھول لیجیے، کرونا وائرس یا COVID-19 وہ خبر ہے جو کہ سب سے پہلے آپ کی توجہ کا مرکز بنتی ہے. تو آج بھی ہم بات کریں گے کہ کرونا وائرس کے اس میں پاکستان کی، امریکہ کی، یورپ کی کچھ صورتحال کے بارے میں بتائیں گے. ہمارے ساتھ دو ماہرین ہیں ان بیماریوں کے لیے، اور جو انفیکشس ڈیزیز یعنی متعدی امراض کے، ایک پاکستان سے ہیں، ایک جہاں امریکہ سے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دو تجزیہ کاروں سے بھی بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے امریکہ کے محکمہ خارجہ نے انسانی حقوق کی پامالی کے بارے میں یا خلاف ورزیوں کے بارے میں جو اپنی 2019 کی رپورٹ جاری کی ہے، اس میں اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے بارے میں بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے گیا، جس کے جواب میں دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اس ضمن میں امریکہ کے ساتھ بات کرے گا. اور تیسرا خبر ہم بات کریں گے وہی ہمارا افغانستان ایک موضوع ہے جس پر تقریباً ہمارے ہر پروگرام میں آپ سنتے ہیں بحث و مباحثہ. اور آج بھی ہم بات کریں گے کہ جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے یعنی کہ بین الافغان ڈائیلاگ ہے، اس کی صورت کیا ہے، اس کے امکانات کیا ہیں، ملک کی سیاسی صورتحال کے پیش نظر جو پیچیدہ نظر آتی ہے، اور سارا جو حالات بنے ہیں سامنے معاہدہ طے پانے کے بعد بھی، اس کی پوری مکمل صورت کیا سامنے نظر آئے گی آئندہ کچھ دنوں میں. تو آئیے پروگرام کا اب باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں. پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں، ہم تعارف بھی کراتے چلتے ہیں. یہاں سے ڈاکٹر مبین راٹھور ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بہت ساری مختلف، جسے کہتے ہیں نا انہوں نے ہیٹس پہنے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے وہ مناسب کی فرائض کی بجا آوری کرتے ہیں، اور ایسوسیٹ چیئر ہیں ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس کے، چیف ہیں ڈویژن آف پیڈیاٹرک انفیکشس ڈیزیزز اور امیونولوجی کے، ڈائریکٹر ہیں یو ایف سینٹر فار ایچ آئی وی ایڈس ریسرچ کے، ایجوکیشن اینڈ سروسز کے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب کے زیر نظر رہتی ہیں، اور وہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں بتا سکیں کہ یہاں امریکہ میں کیا ہے. اسی طرح پاکستان میں ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں جو کہ متعدی امراض میں اسپیشلائز کرتے ہیں، خصوصی ان کی وہ شعبہ ہے ان کا، آغا خان ہاسپٹل کراچی سے ان کا تعلق ہے. پھر ہمارے جو تجزیہ کار ہیں ان میں شمع جنیجو کا نام کوئی تعارف کا محتاج نہیں، ہمارے ان پروگراموں کا بڑا باقاعدہ نام ہے. پولیٹیکل تجزیہ کار ہیں، لکھتی ہیں، کالم نگار ہیں، پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، اور ان کا خصوصی جو مہارت ہے وہ سیاست میں، بین الاقوامی امور اور سفارتکاری میں ہے. اور اسی طرح محسن ظہیر صاحب یہاں نیو یارک سے ہیں، ان کا بھی بڑا ایک اپنا نام ہے، اپنا مقام ہے، کالم نگار ہیں، لکھتے ہیں، ایڈیٹر ہیں، اینکر کرتے ہیں، تجزیہ کار ہیں، نیو یارک میں ہیں، کمیونٹی کے ساتھ بھی بہت زیادہ ان کا جو کمیونیکیشن اور رابطہ رہتا ہے. تو آئیے انہیں چاروں سے ہم پروگرام کا اب آغاز کر رہے ہیں. تو سب کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ کسی میٹنگ میں تھے. تو چین کے شہر ووہان سے پھیلنے والا کرونا وائرس لگ بھگ دنیا کے 113 ملکوں میں پہنچ چکا، جس کے باعث عالمی معیشت، تجارت، کھیل سمیت زندگی کا ہر شعبہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے. عالمی ادارہ صحت یعنی ڈبلیو ایچ او نے اسے وبائی مرض بھی قرار دے دیا ہے. امریکہ، بھارت، ایران، پاکستان، یورپ سمیت دنیا کے بیشتر ملکوں نے سرکاری مشینری اس وبائی مرض کا پھیلاؤ روکنے کے لیے وقف ہو چکی ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے کے بھی مطالبات کیے جا رہے ہیں، جبکہ پنجاب میں ایسا کر دیا گیا ہے. کرونا وائرس کے باعث اب تک دنیا بھر میں 4,600 افراد ہلاک، جبکہ 1,26,000 افراد اس وائرس کا شکار ہیں. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کے باعث گھر سے کام کرنے کا رجحان بڑھا ہے. خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق سماجی رابطوں کی بڑی ویب سائٹ ٹویٹر نے اپنے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت دی ہے. اسی طرح گوگل نے بھی سین فرانسسکو، نیو یارک اور سلیکون ویلی میں لوگوں کی آمد و رفت اپنے دفتروں میں محدود کیا ہے. جو ایپل ہے وہ بھی اپنے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے. اور اسی طرح بڑی جو فیس بک ہے، اس نے سنگاپور اور لندن میں واقع اپنے دفاتر میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے کے بعد انہیں بند کر دیا تھا. اسی کے باعث کھیلوں کی سرگرمیاں بھی محدود ہو رہی ہیں. اٹلی میں فٹ بال کے متعدد میچز منسوخ کر دیے گئے ہیں. اسپین اور فرانس کے حکام کے مطابق مختلف لیگز کے فٹ بال مقابلوں کے دوران اسٹیڈیمز خالی رکھے جائیں گے. تو یہ جناب سارے کا سارا ایک پس منظر ہم نے آپ کو اس کا بتایا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ڈاکٹر مبین راٹھور سے ہی ان سے بات کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب، صدر ٹرمپ نے یورپ سے امریکہ آنے پر پابندی لگا دی ہے 30 روز کے لیے، اور امریکہ میں اب تک 32 افراد ہلاک اور 1100 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. واشنگٹن ڈی سی اور کئی ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے. صدر ٹرمپ کی حکومت کو اس سے پہلے ناقدین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا تھا. تو آپ یہ بتائیے گا کہ بڑے بڑے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اربوں ڈالر مختصر کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے، سفری پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں، ایمرجنسی کا نفاذ مختلف ریاستوں میں ہے، اس کے باوجود اب وائرس کا پھیلاؤ رک نہیں رہا، کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ اس کی؟
شکریہ رائے، بہت بہت یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کا سوال کا جواب دوں، میں کریکشن کر دوں، فیصل سلطان شوکت خانم میں ہے، آغا خان میں نہیں. فیصل میرا روم میٹ تھا میڈیکل کالج میں، اس لیے میں اس کو
سوری، میرا خیال ہے کہ میں وہ نام غلط کہہ دی. سلطان جی، فیصل محمود ہیں یہ، فیصل سلطان ہے. ہاں جی، فیصل سلطان ہے جی جی، یہ فیصل محمود ہے بالکل. جی میں بس فوراً سمجھ گئی کہ کہاں غلطی ہوئی. یہ ہمارے پروگرام میں تھے اور اس دن بھی بڑا وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، مجھے وہ ایف ایس کہتے ہیں اور ایف ایم کہتے ہیں، وہ بتا بھی رہے تھے اس بارے میں. جی بہت شکریہ.
تو یہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پھیلاؤ جا رہا ہے، ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ کرونا وائرس تو امریکہ میں پھیلے گا. یہ تو ایک وائرس ایسا ہے کہ جو آگے آیا امریکہ میں، اور چانسز یہ ہے کہ ادھر پھیلے گا. اس وقت ہمارا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے. اس کی بڑی ضروری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ وائرس پھیلے اور ایک دم پھیلے اور ایک سارٹ آف پیک ہو جائے کچھ ایک ماہ میں، 6 ہفتوں میں، تو ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ بہت اوور ویلم ہو جائے گا، اس کے لیے مشکل ہوگا اس کو رسپونڈ کرنے کا. اس وقت جو بیسٹ گول ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلولی پھیلے گا اور اس کی وجہ سے ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اس کو رسپونڈ کر سکے گا. اچھا، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس کو رکا دیں گے، وہ ایک غلط سوچ ہے. آئی ڈو ناٹ بلیو کہ آپ اس کو رکا سکتے ہیں. اچھا، آہستہ آہستہ پھیلے گا.
جی میں اسی بارے میں آگے بھی جا کے آپ سے سوال کروں گی، کیونکہ کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کی تحفظات کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاؤچی جو کہ صحت کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے. کل وہ ہل پہ بات کر رہے تھے اور لوگوں کے جو کانگریس کے لوگ ہیں ان کا باتوں کا جواب دیتے رہے تھے. شمع سے اب بات کرتے ہیں. شمع، تجزیہ کار ہیں آپ، لندن میں مقیم ہیں، کافی ٹریول بھی کرتی ہیں، یعنی سفر کرتی ہیں. سفر اس لیے نہیں کہا کہ وہ دونوں طرح سے پھر آ جاتا ہے، ابھی یورپ کے لیے بھی سفری پابندی امریکہ نے عائد کر دی ہیں. کیا صورتحال ہے آپ کے ارد گرد؟ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے انتظامات کیے گئے ہیں؟ لوگوں میں خوف و ہراس کی جو صورت پیدا ہوتی ہے، کس طرح سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں یورپ کے اندر؟
دیکھیے، برطانیہ میں تو یہ ہے کہ جو اٹلی میں ایک ڈیزاسٹر ہوا، کیونکہ ٹورزم ان کی مین انڈسٹری ہے، اور ٹورزم جو انہوں نے شروع میں، کیونکہ وینس میں فیسٹیول تھا، اسی طرح اور بھی اٹلی کے ایسے مقامات ہیں جہاں پر پوری دنیا سے آتے ہیں، تو جب چائنا اور سنگاپور سے جب آئے اور وہ بہت زیادہ پھیل گیا تو اس کے بعد انہوں نے لاک ڈاؤن میں رکھا. ڈینمارک نے ابھی تک ایک بھی کیس ڈائیگنوز نہیں ہوا، لیکن انہوں نے پوری ملک کو 14 ڈیز کے لیے لاک ڈاؤن میں رکھا. آج جو یو کے میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر بیڈ ویدر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، کہ اس بار ہم نے ایکسٹریم ونٹر اور ایکسٹریم قسم کے جو طوفان اور سائیکلونز ویسے نہیں آتے وہ ہیں، اور ایون مارچ میں بھی یہ ہے کہ 0 تک ٹیمپریچر گیا ہے، اور مڈ آف مارچ آلموسٹ ہے، اور ٹیمپریچر جو لندن کا وہ بھی یہ ہے کہ 11-12 سے اوپر نہیں جا رہا، اور وہ بھی اچھے دنوں میں، ورنہ یہ ہے کہ 7 اور 8 پر. اب جو آج یہاں پر کوبرا میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، اور یہاں پر انہوں نے جو سیٹ اپ کیا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ آئرلینڈ میں تو فوری طور پر اسکولز اور یونیورسٹیز بند کر دیے ہیں 14 ڈیز کے لیے. اسکاٹ لینڈ نے بھی کہا ہے کہ آپ ٹریول انسٹرکشنز دیے ہیں، یہاں پر بھی ہے، لیکن ابھی تک بین نہیں لگایا، کیونکہ لاک ڈاؤن کی صورت میں وہ یہ اسٹریٹجائز کر رہے ہیں کہ جو سپلائی ہیں اور یا جو پینک کریٹ ہوا ہے لوگوں میں اس کو کس طرح سے پہلے ڈیمینش کیا جائے، اس کے بعد یہ ہے کہ
جائے.
لیکن ایک چیز جو یہاں پر میں اپریشیٹ کروں گی وہ لوگوں میں بھی سیلف اویئرنیس، پینک ہے بہت زیادہ پینک ہے, لیکن اس کے ساتھ سیلف اویئرنیس بھی ہے. بخار ہوتا ہے تو لوگ والنٹریلی خود کو سیلف آئسولیٹ کر لیتے ہیں. جس طرح میں آج کل بیمار ہوں تو میں نے جہاں پہ مجھے جانا تھا میں نے ان کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عام سا بخار ہے, لیکن پھر بھی میں سیلف آئسولیٹ کر رہی ہوں خود کو, تاکہ میں یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو تو ایٹ لیسٹ میں سورس نہ بناؤں اس چیز کو پھیلانے کا. تو وہ اویئرنیس بہت زیادہ ہے یہاں پر. دوسری جو بات یہ ہے کہ وہ ڈیلے کرنے کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر جو ایک کیمپین چل رہی ہے اور لوگوں کو جو تیار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اسکیپ نہیں کر سکتے, لیکن آپ خود کو فائٹ کرنے کے لیے تیار کریں. اور دوسری بات یہ کہ ڈیلے کریں تاکہ اگر ٹیمپریچر تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ویکسین تب تک تیار ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ ایک اچھے طریقے سے فائٹ کیا جا سکتا ہے. اور یعنی یہ ہے کہ کچھ اس کا ایک پازیٹو ہوگا کہ کیا ہو سکتا ہے. تو ابھی جو بیسٹ جو پوری اسٹریٹجی چل رہی ہے کہ ہمیں بار بار یعنی ایک جنگی صورتحال یہاں پر ہے کہ آپ کو
تیار رہنا,
ای میلز آ رہی ہیں, آپ کو انسٹرکشنز آ رہی ہیں, ٹی وی پر ہر وقت یہ بلٹن چل رہا ہے, دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ٹچ نہیں کرنا.
تو تیاری عروج پر ہے, تیاریاں جو ہیں لوگ اپنے آپ کو بچاؤ کی,
اور یہ ہے کہ پریپیئر کر رہے ہیں. نمبر ٹو یہ بات کہ یو کے آئی تھنک واحد ملک ہے جو کہ یہاں پر 10 ڈیتھ ہوئی ہیں. پھر آج بہت بڑا نمبر تھا کہ 130 پیشنٹس صرف آج کے دن میں
متاثر ہوئے ہیں,
ڈائگنوز ہوئے ہیں, متاثر ہوئے ہیں, اور ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس 590 ہو گیا, 460 سے جمپ کر کر. لیکن وہ جو ہمیں بار بار بتا رہے ہیں وہ ایج بتا رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو سیویئر قسم کے انڈر لائن ہیلتھ کنڈیشن تھی پہلے سے ہی, اور ان کی جو بھی پیشنٹس ہیں اس وقت 100% جو پیشنٹس ہیں وہ آل ور ایلڈرلی پیپل.
ہاں جی, وہی کہہ رہا ہے. اچھا,
حوصلہ دیتی ہے
جی.
اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک فائٹ بیک, کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے آپ کی فزیکل اسٹرینتھ, ایک ہوتی ہے آپ کی سائیکولوجیکل اسٹرینتھ, اور سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کو بڑھانے میں سوسائٹی کا اور گورنمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. یہاں پر این ایچ ایس نے ہمیں گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں, یہاں پر ٹی وی دے رہا ہے, یہاں پر حکومت دے رہی ہے, الدو کہ گورنمنٹ اس کو کر رہی ہے, سوری اپوزیشن اس کو کریٹیسائز کر رہی ہے, لیکن ہماری ہیلتھ منسٹر کو وہ نیدین بھی کورونا وائرس سے پازیٹو آئی ہے, اور وہ ٹویٹ بھی کر رہی ہے, اور وہ بتا رہی ہے کہ وہ کس طرح سے فائٹ کر رہی ہے.
تو وہ جو چیز ہے جی,
وہ ڈر کو کم کرنے میں
مدد دے رہی ہے,
بہت زیادہ ہیلپ دے رہی ہے جی.
اچھا, ابھی ہمیں ڈاکٹر فیصل محمود نے جوائن کیا کراچی سے, ان سے ہم پہلے سوال کرتے ہیں, محسن صاحب سے پھر ایک تجزیہ کروائیں گے صورتحال کے بارے میں, اور ڈاکٹر راٹھور سے بھی آخری سوال پوچھیں گے, کیونکہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ سیگمنٹڈ پروگرام ہے, تو تھوڑا تھوڑا ہم بات اس میں کرتے ہیں. تو ڈاکٹر فیصل محمود کو اب ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایران سے تفتان آنے والے زائرین کو کوئٹہ منتقل کرنے کے خلاف شہریوں نے احتجاجی مظاہرے کیے. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ کوئٹہ میں کرنٹینا سینٹر ختم کر کے کرونا وائرس کے مشتبہ مریضوں کو ان کے آبائی علاقوں کو منتقل کر دیا جائے. تو اس سے یہ صورتحال کیا اور زیادہ پیچیدہ نہیں ہو جائے گی کہ اگر مشتبہ مریضوں کو ان کے آبائی علاقوں میں منتقل کر جائیں تو اس سے صورتحال مزید خراب نہیں ہو جائے گی, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کو کس طرح سے دیکھ بھال کی جائے یا ان کا کس طرح سے خیال رکھا جائے؟
جی, تو دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے بارڈر پہ وہ کوارنٹین تو ہیں, مگر کوارنٹین جو پیریڈ ہوتا ہے وہ تقریباً 14 دن کا ہوتا ہے, وہ 14 دن آلموسٹ ویسے ختم ہونے کو آئے.
جی,
اس کے ساتھ ایچ جو پروونس ہے, جو صوبہ ہے جہاں پہ یہ لوگ جا رہے ہیں, ان کو بتا دیا گیا کہ کون کون آ رہا ہے, کتنے لوگ آ رہے ہیں, تو وہ تاکہ وہ پہلے سے پریپیئرڈ ہوں, اینڈ جسٹ ان کیس وہ ان لوگوں کو آگے بھی ٹریک کر سکیں یا اگر ضرورت پڑے تو ان کی ٹیسٹ بھی کر سکیں. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جلدی نکالنے میں مسئلہ ہے, مگر اچھی بات ہے کہ ٹائم آلموسٹ ختم ہی ہو گیا ان کا کوارنٹین کا.
اچھا, ان کے لیے ختم ہو گیا ہے. محسن صاحب, ہم جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی بات کر رہے ہیں کہ مذہبی اجتماعات ہوں یا پھر تعلیمی اور سیاحتی سرگرمیاں, سبھی کو محدود کرتے ہوئے جہاں ایک طرف وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے, دوسری جانب کمیونٹی رابطوں میں جو کمی ہوگی اس کے اثرات کیسے اور کیوں کر محسوس ہو سکیں گے؟ نیو یارک میں کمیونٹی اجتماعات کی صورت کیا ہے؟
جی, نیو یارک میں جو صورتحال بہت پینک ہے, لوگوں کی سب نظریں اس طرف ہے, اور نیو یارک آپ کو پتا کہ دنیا کا ایک بڑا شہر ہے اور مصروف ترین شہر ہے, یہاں پر جو کاروباری زندگی ہے وہ بہت ہی زیادہ متحرک رہتا ہے, لیکن اس تمام صورتحال میں گزشتہ کچھ دنوں سے اور آنے والے ہر لمحے میں ایک ڈریسٹک قسم کی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. یہاں پر یلو کیبز اگر آپ دیکھیں وہاں پر لوگوں میں پیسنجر کم ہو گئے, ڈرائیورز ہو رہے ہیں. ایئرپورٹ پہ کل یہاں پر ٹریول بین شروع ہوگا. یورپ کا ایئرپورٹ کا بزنس جو ہے آلموسٹ وہاں پر ایک بہت بڑا اثرات مرتب ہوں گے. اسی طرح جو بڑے اجتماع نیو یارک میں کل آٹو شو شروع ہونا تھا جو کہ کینسل کر دیا گیا اور ورلڈ وار ٹو کے بعد پہلی دفعہ یہ کینسل ہوا. اسی طرح نیو یارک میں جیکب جیوٹ سینٹر ہے جہاں کنونشن سینٹر جہاں پہ بہت بڑی شوز ہوتے ہیں وہ شوز کینسل ہو گئے اور ایک شو کی اکانومی جو ہے وہ ملینز آف ڈالر کی ہے. اسی طرح نیو یارک میں جیسا کہ رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز ہر روز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آج صبح کی صورتحال یہ ہے کہ نیو یارک کا ایک بورو ہے برانکس, میئر کی طرف سے ابھی اطلاع دی گئی ہے کہ وہاں پر دو کیسز پازیٹیو رپورٹ ہوئے اور ان دو اسکولوں کو بھی بند کیا گیا ہے. اسی طرح بہت سے کالجز ہیں ان کو بند کیا گیا. تو یہ تو صورتحال ہے اور اس دوران جو جیسا آپ نے کوشچن کیا کہ کمیونٹیز کے درمیان ایک رابطے کی کمی جو آ رہی ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں اور جاننے کے لیے ان کو صحیح انفارمیشن چاہیے اور وہ صحیح انفارمیشن جو ہے وہ کسی طرح اس کو اوور لیپ کر رہی ہے وہ انفارمیشن جو پینک کے
پینک کریٹ کرتی ہے, خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے ایسی بہت ساری خبریں.
جیسے ابھی برطانیہ سے جو ہے انہوں نے بھی بات کی, اسی طرح دوسرے ڈاکٹر نے بات کی کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہیلدی لوگ ہیں ان کو ایز سچ خطرات نہیں ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو اس کی شرح اموات ہیں وہ جو ماضی میں دو سال پہلے جو فلو کی وجہ سے موات ہوئی ان سے بھی کم ہے. لیکن یہ جس طرح ایک وہ اس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک ایپیڈیمک عالمی وبا قرار دے دیا ہے اس کی وجہ سے یہ پھیل تیزی سے رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے, کس طرح لوگوں کو حفظ مات قدم کے طور پر اپنے اقدام کرنے چاہیے. یہ وہ انفارمیشن ہیں
جو کہ ضروری
زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے, اور کمیونٹیز میں جو کمیونٹی آرگنائزیشن ہیں میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں جیسے آپ کے پروگرام میں یہ بڑے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں.
ہاں جی, ہم تو اس سلسلے میں یہ میرا آج میرا خیال ہے یہ پانچواں جیسے جیسے میرا پروگرام ہوتا ہے, کل بھی ہمارا پورا پروگرام اس کے سوشل امپیکٹ کے اوپر تھا جو کہ پورے ایک گھنٹے کا پروگرام تھا.
کیونکہ لوگوں نے خود کو گھروں میں کنفائن کر لیا اور اپنی
جی پینک بہت ہو گیا جسے کہنا چاہیے خوف کی فضا
سن رہے ہیں.
جی اچھا ڈاکٹر راٹھور, امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے خدشہ ظاہر کیا ہے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس کا پھیلاؤ روکنا جو ہے وہ اب مشکل ہو گیا ہے, بڑی یہ وہ ہے کہتے ہیں کہ ڈرانے والی خبر ہے. تو کیا ہوا کیا کہ پچھلے دنوں واشنگٹن ڈی سی میں ایک پادری نے ہاتھ ملایا تو سینکڑوں افراد کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ خود کو کوارنٹین کر لیں, کرنٹینا میں رکھ لیں. اب سوال میرا یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کرونا وائرس سے متاثر ہیں اس سے بچنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ اسی طرح تو پھر یہ آگے پھیلتا ہے. ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے سننے والوں کو بتائیں کہ انہیں ڈاکٹر سے مشورہ لینے کے لیے کب چلے جانا چاہیے کہ دوسرے افراد کو محفوظ کیا جا سکے. ڈاکٹر راٹھور ہیں ہمارے ساتھ, چلے گئے میرا خیال. جی ڈاکٹر صاحب,
جی آپ کے سوال کا جواب میں دو تین لیول سے دوں. ایک تو یہ ہے کہ پرسنل ریسپانسبلٹی کا ہے, وہ یہ ہے کہ ہر انڈیویجول کو اپنے ہاتھ دھونے میں صابن اور پانی سے ہاتھ دھوئیں, کم از کم 20 سیکنڈ سے دھوئیں ہاتھ. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ جائیں نہ باہر, گھر میں رہیں جیسے پہلے بھی ایک انہوں نے فرمایا. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایز لانگ ڈاکٹر کے پاس جانا, آئی تھنک وہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو پہلے فون کیجیے کہ ہم یہ ہے کہ میں آؤں یا نہ آؤں یا کیا مجھے آخر ہو سکتا ہے کرونا یا نہیں ہو سکتا. آئی تھنک اٹس آلسو امپورٹنٹ کہ ہم اپنی کچھ سوشل چیزیں چینج کریں. مثلا یہ کہ ہاتھ ملانے کے بجائے جسے ہم کہتے ہیں ایلبو بمپس کریں, ہگنگ اور کسنگ نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو پیار کرتے ہیں, بچے آپ کو مطلب انفیکٹ ہو سکتے ہیں, وہ ویسے بہتر لگتا نہیں ہے کہ وہ اتنے بیمار ہوں گے لیکن وہ اسپریڈ کر سکتے ہیں انفیکشن. تو آئی تھنک یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہمیں ٹوٹلی اپنے آپ کو
تھوڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے,
سوشل پیراڈائم جو ہے اس کو شفٹ کرنا پڑے گا. اب کافی ٹیلی کمیوٹنگ ہو رہی ہے, ہمارے میں خود کافی میٹنگ اور کانفرنس میں جانا تھا وہ کینسل ہو گئی ہے. تو جتنے آپ ادھر ایون فار ایگزامپل ابھی یہ مسئلے پڑیں گے کہ جمعے پہ کیا کرنا ہے, ہم ڈسکس کریں کہ جمعے کی نماز ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, بعد جماعت مسجد میں نماز ہونی چاہیے. آئی تھنک یہ رسپانسبلٹیز ہیں ہماری کہ ہم لوگوں کو ایڈوائز کریں کہ اس حالات میں, ابھی میری سعودی عربیہ سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھیں جمعہ تک. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہماری کمیونٹی میں, اور پاکستان نے بھی اس پہ ٹینشن پے کر دی چاہیے. مجھے ایک ہفتہ ہوا پاکستان میں آیا ہوں, انہوں نے اسکول تو بند کر دیے کراچی میں, لیکن کرکٹ لیگ ہو رہی تھی. تو آئی تھنک یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ جو آپ کا سوشل اسٹرکچر ہے اس کو آپ کیسے ایجوکیٹ کریں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ وائرس کو پھیلانے میں آپ کا نقصان دے سکتا ہے. کافی جگہوں پہ کہہ رہے ہیں کہ 25,000 لوگ اکٹھے نہ ہوں. ڈفرنٹ آپ نے بھی فرمایا کہ این سی ڈبل اے نے اپنا کینسل کر دیا کہ وہاں کانگریگیشن نہیں ہوں گے, صرف ٹیم ہو گئے. این بی اے نے اپنا باسکٹ بال والوں نے جو سسپینڈ کر دیا سیزن. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم پرسنل رسپانسبلٹی لیں اور کمیونٹی رسپانسبلٹی کو بھی دیکھیں. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کو کورونا وائرس, اپنے ڈاکٹروں کو فون کیجیے کہ آپ ایمرجنسی روم میں جائیں یا نہ جائیں, کیونکہ ایمرجنسی روم میں آپ پیش ہو جائیں گے تو اس کا بھی خطرہ ہے باقی لوگوں.
اچھا, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے پھر میں نے زیادہ وقت لے لیا, وعدہ آپ سے کم کیا تھا, لیکن یہ بات لمبی ہو جاتی ہے. اب آخری سوال اس سلسلے میں ڈاکٹر فیصل صاحب سے کرتے ہیں. ڈاکٹر فیصل, پاکستان کی سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی نے کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ملک میں فوری پبلک ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کی متفقہ قرارداد منظور کر لی ہے, اور حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے عالمی وبا قرار دیے جانے کے بعد ضروری اقدامات اٹھائے جائیں. پنجاب میں اس کا آغاز کر بھی دیا گیا ہے. اب اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے جو اٹھائے جانے والے اقدامات ہیں ان کی کچھ تفصیل بتائیے. ابھی جیسے کہ ڈاکٹر راٹھور, یہ پچھلے دنوں انہوں نے بتایا پاکستان گئے ہوئے تھے اور وہاں سے بھی صورتحال کو دیکھ کے آئے ہیں, آپ بھی یہ بتائیے گا, کیونکہ اب اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے اس سارے سلسلے کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے.
جی بالکل. تو دیکھیں, پاکستان میں سچویشن اور امریکہ میں سچویشن تھوڑی سی مختلف یوں ہے کہ امریکہ کے اندر آپ کے لوکل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, یعنی کہ وہاں کے اپنے باشندوں کے اندر یہ پھیل رہا ہے. پاکستان میں لکلی ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس کے اندر یہ وائرس کسی کو ود ان پاکستان لگا ہے.
اچھا,
ابھی سے اگر یہ ملا نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہو نہیں رہا ہے, بیکاز جیسے آپ کو پتا ہے یہ وائرس ایک دفعہ کسی کے اندر منتقل ہوتا ہے تو علامات پیدا ہونے میں ٹائم لگتا ہے, تقریباً 5 سے 6 دن, کئی بار 14 بھی لگ سکتے ہیں. اور چونکہ اس کے علامات بہت ہلکے پھلکے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بندے کو پتا بھی نہیں ہو کہ ان کو یہ وائرس ہے. اسی سلسلے میں جو اقدام پہلے اٹھائے گئے تھے جس کے اندر کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے, جو لوگ باہر ممالک سے آ رہے ہیں ان کو ٹریس کرنا ہے, وہ تو ابھی جگہ ہے. مگر گورنمنٹ کی اب جو نیکسٹ اسٹریٹجی ہے, جو کہ ود ان دا نیکسٹ ڈے اور ٹو یا اس سے کم, وہ یہی ہوگی جو جس کی بات ہو رہی تھی, جس کو سوشل آئسولیشن کہتے ہیں, یعنی کہ اسکول کو بند کرنا, نماز کے جو ٹائمنگ اس کو کم کرنا اگر ممکن ہو تو, باہر کم سے کم نکلنا. تو اب جو نیکسٹ فیز ہے, جو نیکسٹ جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں اس پہ بھی ابھی کام شروع ہو گیا ہے. بیکاز ایون دو ہم نے کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کیا, آئی تھنک یہ دس از وائز کہ یو نو ہم ازیوم کریں کہ شاید ہے, اینڈ بہتر ہے کہ ہم سیف رہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل محمود, کراچی آغا خان ہاسپٹل سے ہمارے ساتھ تھے. آپ سے بھی میری پھر بات ہوگی. ہمارا یہ پروگرام چونکہ سیگمنٹڈ پروگرام ہے, ابھی دو موضوعات کا ہمیں اور احاطہ کرنا ہے, تو ہم اس پہ بات تو کرتے ہیں, ہمارے ہر پروگرام میں ہوتی ہے بات. اور گزشتہ کچھ دنوں سے تو ہمارے جو تفصیلی پروگرام 1 گھنٹے کے ہیں وہ بھی کرونا وائرس کے بارے میں, اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہم احاطہ کرتے آئے ہیں. اب ہم پروگرام کا اگلی جو ہماری سیگمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر مہدی حسن جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمیں سلمان عابد بھی ہمارا ساتھ دیں گے جو کہ تجزیہ کار ہیں. یہاں سے محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, شمع بھی لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق سے متعلق سال 2019 کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ماورائے عدالت قتل, جبری گمشدگیاں, تشدد, غیر قانونی حراست, حکومت کی بے جا مداخلت, اظہار رائے پر پابندیاں, صحافیوں کے خلاف تشدد, سینسرشپ, اس سال بھی جاری رہی، جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق اپنے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اس معاملے پر امریکہ کے سامنے معاملہ اٹھائے گا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کیا کہتی ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
The government of Pakistan in recent months has taken a number of steps to ensure that human rights, freedoms and are provided to all our citizens. So as I said, I have not seen the report, but I'm sure the
جیسا کہ آپ سنا عائشہ فاروقی کہہ رہی ہیں کہ یہ بتانا پڑے گا امریکہ کو کہ پاکستان نے حال ہی میں اس سلسلے میں، یعنی انسانی حقوق کے سلسلے میں، بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں جن کے بارے میں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ ابھی پوری رپورٹ نہیں دیکھ سکے ہیں اس بارے میں، لیکن اس بارے میں بات کی جائے گی امریکہ کے ساتھ بھی۔ تو چلیے، یہ تو بات کی بات ہے، دفتر خارجہ نے پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ بیان آیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں پہلے مہدی حسن صاحب کو اور سلمان عابد صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر مہدی حسن صاحب، یہ بتائیے گا، یہ پہلے آپ کا تھوڑا سا تعارف کرا دیں، نہ صرف خود انسانی حقوق کے علم بردار ہیں بلکہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ بھی بہت عرصے سے ہیں، اور آپ سے اس موضوع پر ہماری بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اس بات کا، آپ کو بھی یاد ہے، ہم آپ ہمارے پروگراموں کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے کہ ہر سالانہ رپورٹ میں وہی پرانے تحفظات کا اظہار ہوتا ہے؟ کیا واقعتاً اصلاحات کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا، یا یہ معمول کی کارروائی؟ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ سوال چونکہ دونوں ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، سلمان عابد صاحب بھی اور مہدی حسن صاحب بھی، تو ان کے ساتھ ہم اتنی دیر میں بات کرتے ہیں۔ تو اتنی دیر میں پھر میں آپ بات کرتی ہوں محسن صاحب سے۔ محسن صاحب، آپ یہاں امریکہ میں مقیم ہیں اور پاکستان کے سیاسی اور سماجی منظر نامے پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے سالانہ رپورٹ میں مختلف ملکوں کے ریکارڈ پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ کئی برسوں سے جاری ہونے والی ان رپورٹوں کے نتیجے میں ابھی تک کوئی مثبت نتائج سامنے کیوں نہیں آئے مختلف ملکوں میں؟ کیا وجہ اس کی دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ تیار کی جاتی ہے واشنگٹن میں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یو ایس کانگریس کو اور دیگر جو قانون ساز اور پالیسی ساز جو ادارے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ عالمی سطح پر انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے، اور وہ ادارے یا وہ ایوان جب تجارتی اور امور خارجہ کے معاملات کے حوالے سے جو جب فیصلے کریں اور پالیسی سازی کریں، تو ان رپورٹس کو سامنے رکھیں۔ تو ایک جہاں تک یہ مقصد ہے اور انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے حوالے سے جو یہ مقصد ہے، یہ تو بڑا اچھی بات ہے، لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ جو ہمارے خارجہ امور کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پر جو ملک جو ہیں وہ اپنے مفادات کو پہلے رکھتے ہیں، اور وہ جو تعلقات ہوتے ہیں امور خارجہ میں تعلقات، ان میں اپنے مفادات کا جو تحفظ ہے، ان کو ترجیح دی جاتی ہے، اور ترجیح بھی ایسے دی جاتی ہے کہ وہاں پر بسا اوقات ہم نے دیکھا کہ انسانی حقوق کے معاملات ہوں اور بہت سے معاملات ہوں، قانونی اور آئینی معاملات بھی ہوں، ان کو بھی پھر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا ان سے آنکھیں جو ہیں وہ پھیر لی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے جب یہ رپورٹس اور یہ ایک بیک گراؤنڈ جو اب سامنے رکھ کے جب اس کا تجزیہ کریں، تو پھر ایک کریڈیبلٹی کا کوسچن سامنے آ جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوپ ہول ہے جس پر امریکہ کو ایک لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے اور ایک چیمپئن کے طور پر اس پر کرنا چاہیے کہ جہاں تک انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اس پر کوئی بھی ایسی بات نہ ہو۔ دیکھیں، ہمارا چونکہ پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میں ایک سر رائے بات کروں گا انڈیا کے حوالے سے۔ انڈیا میں جو اس سال صورتحال، گزشتہ سال صورتحال پیدا ہوئی، کشمیر کی صورتحال پیدا ہوئی، اس حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے تو اس کے حوالے سے جو انسانی حقوق کے جو معیار ہیں مقرر کیے گئے ہیں یا بیان کیے گئے ہیں، ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑے ایک ٹھوس اور سخت اقدامات ہونے چاہیے، اور وہ بظاہر ایسا سچ نہیں ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دہلی میں تھے کہ جب وہاں پر فسادات ہوئے، اور ان فسادات کی جو سوشل میڈیا پر ویڈیو سامنے آئی اور بہت سی چیزیں سامنے آئی، وہاں پر بھی ایک بڑے سوالیہ نشان ہوئے کہ کوئی بیان سامنے نہیں آیا، کوئی بات نہیں کی گئی۔ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کا سوال وہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاحات ہونی چاہیے، اور اصلاحات نہیں بلکہ ایک ہی اصلاح کرنی چاہیے کہ اس مسئلے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور مفادات کو ترجیح نہیں دی جانی چاہیے. انسانی حقوق جو ہے یہ اگر یقینی بنائیں گے ہم تو یہ جو دنیا ہے اس میں جیو اور جینے دو کی پالیسی جو ہے
اس پر عمل کرنا
یقینی بنا سکتے ہیں. جی
اچھا شمع, آپ سے بات کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے, جیسا کہ ابھی محسن صاحب نے بھی کہا, کہ دوسرے ملکوں کی طرف سے جب اس طرح کی رپورٹیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے, اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف قسم کے فیصلے کرتے ہیں, اور اس بارے میں جب کوئی رپورٹ جاری ہوتی ہے تو وہ اس کو یہ کہہ کر مسترد بھی کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہ داخلی معاملات میں مداخلت کی وجہ ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, ڈپلومسی میں آپ کا تجربہ ہے بہت زیادہ, تو بین الاقوامی سطح پر ایسی رپورٹوں کا اجرا بہتر ہے یا پھر سفارتکاری کے ذریعے بہتر خطوط پر بات کرتے ہوئے, جسے کہنا چاہیے دو طرفہ اعتماد کو بحال کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے ملکوں کے درمیان؟
دیکھیے, ہر ملک کا جو فورن سروس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جیسے امریکہ کا ہے یا یو کے کا ہے, تو ان کی اینیول ایک رپورٹ ہوتی ہے دوسرے ممالک جن کے ساتھ ان کے رابطے ہیں یا جن کے ساتھ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, کہ وہ کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں ان ریلیشنز کو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پیورلی اس ملک کا انٹرنل میٹر ہوتا ہے کہ اس طرح سے وہ دیکھتے ہیں. اب اگر اس چیز پر اس دوسرے ملک کو اعتراض ہوتا ہے یا کنسرنز ہوتے ہیں تو پھر ان کے موفا کو چاہیے کہ وہ یا اسٹیٹمنٹ ایک جاری کریں اور ان کو نلیفائی کریں ود سفیشینٹ جو ان کا اپنا اعتراض یا ایویڈنس ہے کہ آپ نے یہ غلط کی ہے اور اصل میں حقائق اس طرح سے ہیں, یا پھر ایک کاؤنٹر رپورٹ جاری کریں جس میں اس چیز کو چیلنج کیا جائے, اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈپلومیٹک سطح پر دونوں ممالک کا دوبارہ رابطہ ہوتا ہے اور پھر ان میں کلیریفیکیشن ہوتی ہے یا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارا موفا ایک دے تو دیتا ہے اسٹیٹمنٹ, لیکن اس کے بعد ہم کوئی پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں کرتے. اسی لیے ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں شکایت رہی ہے کہ ڈو مور کا کہا گیا ہے ہماری بہت ساری باتوں کے باوجود, لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو اسٹیپس لیتے ہیں کیا ہم ان کو ورلڈ تک کنوے کر سکے ہیں اس لحاظ سے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا, یا یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی آپ کی ایک کریڈیبلٹی کی آپ ایک بتاتے ہیں کہ آئی ہیو ڈن دس اور آئی ہیو ڈن دیٹ, اکیڈمیا میں جس طرح یہ ہے کہ آپ بتاتے ہیں, تو وہ چیز نہیں ہوتی. ہمارا میڈیا بھی, میں اس کو کہوں گی کہ میڈیا بھی اتنا آکیوپائڈ رکھا گیا ہے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں کہ فورن پالیسی ہماری ڈسکس ہی نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ اتنے سلیکٹڈ لوگ ایز ڈیفینس انالسٹ اور ایز فورن پالیسی انالسٹ آتے ہیں کہ وہ ایک ویو نہیں جاتا. Another factor جو کہ سب سے زیادہ ہے وہ تھنک ٹینکس کی کمی ہے جو کہ کنوے کر سکیں یو کے, یو ایس اے اور پاکستان کے بٹوین ایک برج کا رول, کہ پالیسیز کس طرح سے افیکٹڈ ہو, یعنی ان کی جو رپورٹس ہیں وہ کس طرح سے غلط جا رہی ہیں یا کس طرح سے جو پالیسیز ہیں ان کو زیادہ کمیونیکیٹ کیا جائے کہ آپ کی کلیریفیکیشن والی بات ہو. تو وہ ایک بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ اس بات پر حیران ہوتی ہوں کہ ہم کو تب پتا چلتا ہے جب کوئی رپورٹ آ جاتی ہے, ہم اس کے فیکٹرز یا وہ بیک گراؤنڈ, وہ ایک دم تو آپ رپورٹ نہیں لکھ سکتے. وہاں پر ایمبسیز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ باقاعدہ گیلپ کے سرویز ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں, وہ سارے ایک پراپر وے میں آ کر وہ لکھتے ہیں. کیونکہ مجھے تو اپنی پی ایچ ڈی کی وجہ سے ایکسس رہا ہے اس طرح کی کئی ایسی اور بھی جو انٹرنل رپورٹس آتی ہیں جو کہ میڈیا میں نہیں جاتی, نہ ہی ہم لوگ شیئر کرتے ہیں, تو اس میں باقاعدہ آپ کا ایک منسٹری آف ڈیفینس کی اوپینین ہوتا ہے, آپ کی ٹریڈ منسٹری کا اوپینین ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کی ایک کمبائنڈ چیز ہوتی ہے, تو اس کو آپ بائسڈ نہیں کہہ سکتے. کم از کم میں یہ نہیں سمجھتی. میرا ہمیشہ ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کسی چیز پر تحفظات کا اظہار رکھتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کہاں تک ان کی بات صحیح ہے, خود کو دوسروں کے شوز میں ڈال کر دیکھیے, بجائے یہ کہ آپ اعتراض کریں.
اچھا شمع ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اور محسن صاحب آپ تو ہمارے ساتھ, آپ سے پہلے بھی درخواست یہی کی تھی, شمع سے بھی کی تھی, ہماری کچھ لائنوں میں مسئلہ ہے. ہم ہمارے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں پچھلی کافی دیر سے وہ کوشش کر رہے ہیں مہدی حسن صاحب سے بات کرنے کی, سلمان عابد صاحب سے, برگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک سے, لیکن وہ ان کو سن نہیں پا رہے اور کسی وجہ سے جو لائنز ہیں وہ ڈراپ ہو رہی ہیں. کوئی تکنیکی مسئلہ ضرور ہے. تو اب ہم چونکہ سیگمنٹڈ پروگرام ہے, کوشش کریں گے ڈاکٹر یاسر جو کہ افغان مصنف بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی بات ہو جائے. تو اتنی دیر میں محسن صاحب جی اب بتائیے گا کہ سماجی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے برسوں سے جاری ایک مخصوص مائنڈ سیٹ یا ذہنی رجحان کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ مخصوص نقطہ نظر کو تبدیل کرنے میں نمایاں تبدیلی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ہم انہی مسائل پہ میں ابھی تک ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو چاہے وہ سیاست کی سطح پر ہو تو اس کو سیاسی رنگ دے دیتے ہیں, عوامی سطح پر ہو, سول سوسائٹی کی سطح پر ہو تو اس کو ایک مخصوص نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایسا کب ہوگا کہ ہم ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے پاکستان کے یا بڑے مطلب ملکی مفاد کے لیے بات کرنے کی کوشش کر سکیں؟ کس طرح اس کو ممکن کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں بیجت, اس کا بڑا دلچسپ جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ شاید میں اس سوال کا جواب نہ دے پاتا اگر میں امریکہ میں نہ آیا ہوتا. یہاں پر میں نے آ کر جو ڈائیورسٹی دیکھی ہے اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے انسان اور سماج اور سماجی رویوں میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایک ڈائیورسٹی جو ہے اس کی کمی ہے. پاکستان میں ہم جس سطح پر بھی ہے وہاں پہ ایک ڈائیورسٹی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, صوبوں کی سطح پر, شہروں کی سطح پر, محلوں اور علاقوں کی سطح پر اور کمیونٹیز کی سطح پر. اور ڈائیورسٹی جو ہے اس کی عکاسی صرف ان وینیوز پر ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے, وہاں کر سرکاری اداروں میں ہونی چاہیے, وہاں پر جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں ہونی چاہیے, سکولوں میں ہونی چاہیے اور جگہوں پہ ہونی چاہیے. مسئلہ یہ کہ جب لوگ ایک دوسرے سے فاصلے پر رہتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے بارے میں جو امپریشنز رہتے ہیں یا تاثرات جو ہوتے ہیں وہ نہ صرف برقرار رہتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہیں ان کے یقین اور بھی بڑھتا ہے. لیکن جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور زیادہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ایک ڈائیورسٹی کی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے کو قریب سے دیکھتے ہیں اور بہت سارے جو غلط تاثرات ایک فاصلے کی وجہ سے قائم ہوئے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی امپریشن جو ہیں وہ ڈسپیل ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. مذہبی معاملات کی میں مثال دوں, مذہب میں جو ایک تو ہوتا ہے انٹر فیتھ ڈائلاگ, ایک ہوتا ہے انٹرا فیتھ ڈائلاگ. لوگ آپس میں ایک دوسرے کا جو عقیدہ ہے جو سنا ہے بس اس پر ہر بندہ جو ہے وہ اپنا یقین کیے رکھا ہے, ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے, ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, اس کی وجہ سے پھر جو ہے میں یہ صورتحال پیدا ہوتی. اسی طرح سیاست ہے, اسی طرح صوبائیت کا معاملہ لے لیں, قومیت کا معاملہ آپ لے لیں, اسی طرح اور بہت سارے جو معاملات ہیں فروعی معاملات ہیں ان کو آپ لے لیں. تو جب لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, اور یہ کام کون کرنا کر سکتا ہے, یہ کام جو ہے یہ لیڈرشپ کا رول ہے. حکومت کی سطح پر جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی رول ہے, سیاسی لیڈرشپ, مذہبی لیڈرشپ, اکیڈیمک لیڈرشپ اور صحافت کے جو لوگ ہیں وہ ان کو چاہیے کہ جس طریقے سے بھی ہو لوگوں کو ایک دوسرے میں مکس کریں, انہیں ایک دوسرے کے قریب لائیں, ایسٹ کو ویسٹ سے ملائیں, نارتھ کو ساؤتھ سے ملائیں, جو پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک بڑی نمایاں تبدیلی جو ہے یہاں پہ آئے گی. امریکہ میں آپ دیکھیں, یہاں پہ پاکستان میں نیو یارک میں دیکھتا ہوں ہمارا ایک علاقہ ہے جیکسن ہائٹس, وہاں پر پاکستانی, انڈین اور بنگلہ دیشی تینوں کمیونٹیز جو ہیں ان کے بزنسز بھی ہیں اور بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں رہتے ہیں. وہاں پر آپ لوگوں کو دیکھیں وہ ایک دوسرے سے ایسے انٹرمنگل ہوتے ہیں اور تعلقات رکھتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ ان ملکوں میں پیچھے بیک ہوم میں ان میں آپس میں ایک دشمنی اور جنگ اور ایک دوسرے سے نفرت جیسی صورتحال ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ایک اکٹھے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ بڑا اچھا بندہ ہے, وہ بڑا اچھا بندہ ہے, اس سے میں بڑا اچھی ڈیلنگ کی, تو یہ سارے معاملات ہیں.
اچھا تو چلیے اسی سلسلے میں ایک ہم رپورٹ آپ کو اب سنوا دیتے ہیں جس میں پروفیسر مہدی حسن صاحب کا بھی نقطہ نظر موجود ہے اور جو اسلام آباد سے ہمارے ساتھی نے تیار کی ہے. آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں اور پھر اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ اب اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. جی
امریکی دفتر خارجہ کی سالانہ انسانی حقوق رپورٹ برائے 2019 گزشتہ روز جاری کی گئی جس میں دنیا کے مختلف ممالک میں انسانی حقوق کی پامالی سے متعلق اعداد و شمار اور صورتحال کا تجزیہ کیا گیا ہے. رپورٹ میں پاکستان سے متعلق کہا گیا کہ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں پاکستانی حکام نے غیر قانونی طور پر اپنے شہریوں کو ہلاک کیا ہو. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ پاکستان میں اکثر انسانی حقوق کی خلاف ورزی حکومتی اہلکار کرتے ہیں.
ان میں اکثر وائلیشن جو ہیں وہ حکومت کے اداروں کی طرف سے ہوتی اور اس پہ ایکشن جو ہے وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے.
رپورٹ میں کہا گیا کہ جبری گمشدہ افراد کے کمیشن کو 2011 سے ستمبر 2019 تک 6372 کیسز رپورٹ کیے گئے. کمیشن نے 4140 کیسز بند کر دیے جبکہ 2232 کیسز ابھی بھی موجود ہیں. رپورٹ میں آزادی اظہار پر قطغانے لگانے پر تنقید کی گئی. حکومت نے سوشل میڈیا پر کنٹرول کے لیے ٹویٹر سے رابطہ کیا کہ وہ ان پر تنقید کرنے والے اکاؤنٹس کو بند کریں. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ امریکہ کو پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق اپنے ڈیٹا کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے.
The government of Pakistan in recent months has taken a number of steps to ensure that human rights, freedoms and are provided to all our citizens. So as I said, I have not seen the report, but I'm sure the updating that needs to be done.
رپورٹ میں کہا گیا کہ میڈیا پر پابندیوں کی وجہ سے انہیں اپوزیشن جماعتوں کے انٹرویوز دکھانے پر پابندی ہے. رپورٹ میں مزدوروں، خواتین اور بچوں کے حقوق سے متعلق پامالی اور مشکلات کا ذکر بھی کیا گیا ہے. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
عاصم علی رانا کی رپورٹ آپ سن رہے تھے جو اسی بارے میں تھی. اور یہاں ہم بتائیں کہ پاکستان سے ہمارے ساتھ لائنوں میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں محسن ظہیر صاحب یہاں نیو یارک سے ہیں، لنڈن سے ہمارے ساتھ شمع جنیجو موجود ہیں، اور اسی طرح جرمنی سے ڈاکٹر یاسا کے ساتھ بھی ہماری بات اور رابطہ ہو گیا ہے. تو کبھی کبھی کوئی انٹرنیٹ میں یہ نیٹ ورکنگ کنیکشنز میں پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے شاید یہ مسئلہ ہو رہا ہے، کیونکہ اسفر امام صاحب مستقل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح ان نمبروں کو ملایا جا سکے، ہمارے ان ماہرین سے بات ہو سکے. تو دیکھتے ہیں، اب آئیے اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہماری جو گزشتہ سیگمنٹ ابھی ہمیں کرنا تھی، اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب اور سلمان عابد کو، بریگیڈیئر ریٹائر عمران ملک کو بھی آنا تھا، لیکن وہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکے. رپورٹ ہم نے آپ کو سنوا دی، اب آخری ہماری سیگمنٹ کا وقت آ گیا ہے. تو آئیے بات کرتے ہیں بین الافغان مذاکرات کے امکانات کے بارے میں. افغان صدر کے معاون ترجمان ہیں داوا خان مینا پال، ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم طے کرنے کے بارے میں افغان حکومت کے سیاستدانوں سے مشاورت جاری ہے. صدر اشرف غنی کے معاون ترجمان نے کہا کہ اس کے علاوہ یہ کہا کہ یہ مذاکراتی ٹیم کا اعلان کب ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس فہرست کو حتمی شکل دی جا رہی ہے اور چند سیاستدانوں کے ساتھ مشاورت کا عمل بھی جاری ہے. تو ڈاکٹر یاسا سے ہی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسا، پروگرام میں خوش آمدید، آپ کو کہتے ہیں. صورتحال کافی پیچیدہ ہے، کیونکہ پہلے تو اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان ہی مفاہمت ضروری ہے تاکہ ایک متفقہ سیاسی ماحول سامنے آئے. ایسے حالات میں جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہیں یا بین الافغان مذاکرات ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کتنی امید رکھنا چاہیے؟ کیا ان دونوں سیاستدانوں کے درمیان پھر کسی طرح کا کوئی معاملہ طے پا سکتا ہے؟
کل رات سے کچھ امیدیں پھر سے بن رہی ہیں بہجت، کیونکہ بین الاقوامی جو برادری کے نمائندے کابل میں ہیں انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں. کل رات کو بھی خلیل اللہ صاحب نے ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات کی، اور آج صبح بھی پھر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے ملاقات کی. اور میرے خیال سے اس طرح کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے کہ کسی طرح کوئی رائے حل نکالا جائے. بہر صورت جہاں تک آپ کا سوال ہے, وہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے, ابھی تک کسی بھی ڈیلیگیشن پہ یا جو نمائندے ہیں ان کے اوپر کوئی توافق کے نظر حاصل نہیں کیا جا سکا, کیونکہ دونوں گروپوں میں جو ہے وہ فاصلہ بہت زیادہ ہے. لیکن پھر بھی مجھے باخبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر غنی صاحب نے ایک طرفہ طور پر ایک اچھی رکنی ڈیلیگیشن جو ہے وہ میرے خیال سے شیئر کیے ہیں کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ, جو کہ دوسری طرف کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے ابھی تک. تو بہر صورت وہ چل رہا ہے, صرف اس میں دو دڑے جو مخالف دڑے ہیں وہ شامل نہیں ہیں, غنی صاحب کی اور عبداللہ صاحب کی. اس میں اس بس پورے پروسیس میں کئی اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں
جی.
وہ بھی شامل ہیں, وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو کہ آلریڈی ڈیڈ لائن گزر گیا ہے 10 دن کا, تو کسی طریقے سے کچھ ہو تاکہ یہ ڈیلیگیشن کمپلیٹ ہو اور انٹرا افغان ڈائیلاگ کا آغاز ہو سکے.
اچھا محسن صاحب, اس وقت جہاں آپ سے پہلے بات کروں, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ افغانستان میں سیاسی سطح پر جو محاذر آئی ہے, کیا اس دفعہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کوئی واضح قسم کی کاروائی کرے گا یا اقدام کرے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ زور تو دیا گیا ہے کہ اس سیاسی کشمکش کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دونوں ہی صدارتی امیدوار اشرف غنی کے صدر بننے کے اعلان کے باوجود اپنی اپنا حلف اٹھا چکے ہیں. تو اب امریکہ کا کیا رول دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر؟
ایک تو بات یہ ہے کہ جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے صدارتی الیکشن, جس میں اشرف غنی اور عبداللہ صاحب کا معاملہ اسی طرح کنٹروورسی پیدا ہوئی تھی, اور بعد میں پھر دونوں اکٹھے ہو گئے اور شراکت اقتدار کا فارمولہ بنایا گیا اور طے کیا گیا کہ اشرف غنی صدر ہوں گے اور عبداللہ صاحب جو ہیں وہ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو ہوں گے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید چیف ایگزیکٹو کا یہ جو عہدہ ہے یہ ایک نیا کریٹ کیا گیا تھا, اور یہ بھی خصوصی طور پر عبداللہ صاحب کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کریٹ کیا گیا تھا. تو وہی صورتحال اس وقت ان کو اکٹھا کرنے میں امریکہ اور جو دوسرے ان کے جو اتحادی ہیں افغانستان کے, انہوں نے ایک میجر رول پلے کیا تھا, تاکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے اور معاملات کو یہ آگے پھر سنبھالیں. تو اس وقت سے لے کر آج تک امریکہ میں افغانستان میں حالات بڑے تبدیل ہو گئے ہیں. امریکہ کی پالیسی میں ایک پیراڈائم شفٹ ایک آیا ہے, وہی امریکہ جو 5 سے 5 سال پہلے طالبان کے ساتھ نبرد آزما تھا, آج اس نے طالبان کے ساتھ اپنے مذاکرات کامیاب کر لیے ہیں, اور ان مذاکرات میں جو معاملات طے کیے تھے امریکہ کی جانب سے اور طالبان کی جانب سے, ان پر عمل کیا جا رہا ہے. اور اگلا مرحلہ تھا انٹرا افغان ڈائیلاگ کا. لیکن اس دوران جیسے آپ نے سوال کیا کہ ان کے یہ جو معاملات ہیں یہ پھر آگے خراب ہو گئے, تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان معاملات کو جو ماضی کی طرح امریکہ اور جو دوسرے الائز ہیں وہ ان کو طے کروانے میں اپنا کس حد تک رول پلے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوشش تو ضرور ہوگی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خیال کرنا چاہیے اشرف غنی کو اور عبداللہ کو کہ اب ویسٹ کی اور بالخصوص امریکہ کی پرائیورٹیز تبدیل ہو گئی ہیں, اب ان کو زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے ان ممالک پر افغانستان کے جو داخلی معاملات کے حوالے سے. لہذا بہتر یہ ہے کہ اس معاملات کا جتنا بھی جلدی کوئی حل نکالا جائے وہ نکالا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ اشرف غنی کی بطور صدر وہاں پر جو حلف برداری ہوئی, اس کے ساتھ عبداللہ صاحب نے بھی بطور صدر اپنی تقریب میں حلف برداری رکھی, اور لیکن امریکہ جو ہے وہ اشرف غنی صاحب کی تقریب حلف برداری میں گیا, زلم خلیل زاد صاحب جو ہیں وہ ادھر گئے, دوسری جانب نہیں گئے. دوسری جانب اور بعض ممالک جنہوں نے اس کی ان کو ترجیح دی, تو یہ بھی ایک اشارہ ہے امریکہ کی افغانستان کے حوالے سے آئندہ آنے والی پالیسی کے حوالے سے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں افغانستان کے, ان کو جتنی جلد پولیٹیکل معاملات, بہت زیادہ لنگر آن ہو گیا, الیکشن ہوئے ایک عرصہ ہو گیا, ان کے نتائج مرتب کرتے اور حتمی نتائج کا اعلان ہوتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا, اور اب ایک یہ نیا مسئلہ ایسے وقت پر کھڑا ہوا کہ جب ان جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو طالبان کے ساتھ اپنے ڈائیلاگ جو ہیں وہ شروع کرنے تھے, اور وہ ڈائیلاگ شروع کرنے سے پہلے یہ اپنے ایک معاملات ہو گئے. آج صبح کی یہ اطلاع بھی ہے جب آپ کا پروگرام شروع ہوا کہ صدر اشرف غنی نے عبداللہ عبداللہ صاحب کو جو ایک عہدے پر فائز کر رکھا تھا پچھلے ٹرم سے چیف ایگزیکٹو, اس عہدے سے ان کو فارغ کر دیا, اور ایون انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا جو سٹاف ہے ان کو اسی پوزیشن پر دوسرے اداروں میں اکاموڈیٹ کیا جائے. تو یہ ایک نئی پیش رفت ہے, اور یہ پیش رفت ایک اشارہ بھی ہے کہ جو معاملات ہیں وہ سنبھلنے کی بجائے کسی کنفیوژن کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک منظرنامہ ہے, تو اس منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آنے والے کل پرسوں اور حالات کا جو ہے ایک تھوڑا سا اندازہ
لے سکتے ہیں. شمع, امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ ماہ جو امن معاہدہ طے پایا اس کے بعد طالبان نے امریکی اور اتحادی فوجوں پر تو حملے روک دیے, لیکن افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف ان کی فوجی کاروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر کیا آپ دیکھتی ہیں کہ مفاہمت کی کوئی بھی صورت ہو سکے گی؟
نہیں بہجت, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ہر پروگرام میں ہر فورم میں میں نے یہ کہا کہ افغانستان مزید سول وار اور انارکی کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ پہلی بات یہ کہ یہ پہلا معاہدہ تھا جو کہ کسی جس میں حکومت انوالوڈ نہیں تھی. وہ ایک ایسے فیکشن کے ساتھ معاہدہ تھا جو کہ اس وقت جس کے خلاف امریکہ نے خود جنگ کی, اور جس کے خلاف انہوں نے کہا کہ انارکی پھیلا رہا ہے یا ٹیررزم کی جو تھی وارداتیں ان میں انوالو تھا. تو پہلی بات انہوں نے اس چیز کو یہ نہیں مد نظر رکھا کہ جن سے وہ یہ معاہدہ کر رہے ہیں کیا وہ افغانستان کی گورنمنٹ, جو کہ خود امریکہ کی اپنی منظور نظر گورنمنٹ ہے, کیا اس کو یہ ساری جو ان کی شرائط ہیں وہ قابل قبول ہیں. نمبر ٹو یہ کہ وہاں پر پاور فیکٹر, پاور کی ڈسٹریبیوشن آف پاور کیسے ہوگی, جبکہ عبداللہ ابھی جو آپ کے سارے پارٹیسپینٹس نے بھی یہ بات ہائی لائٹ کی ہے کہ خود عبداللہ ایک طرف ڈیفیکٹو پریزیڈنٹ ہیں, دوسری طرف ڈیجور پریزیڈنٹ,
دونوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. جی
پھر کیا طالبان کا پھر اس میں کیا رول ہوگا, کیونکہ وہ تو ساری بات ہی پاور اسٹرگل کی ہے جس میں وہ بمبنگز ہو رہی ہیں اور سارا کچھ. امریکہ کا جو میری خیال میں یہ تھا کہ کیونکہ ٹرمپ ابھی الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ریسپیکٹیبل ایگزٹ ملے ان کے سارے جتنے بھی فوجی وہاں پر ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس کے بعد جو یہ پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2009-11 کے بعد سے ایک کیوس کھڑا ہوا ہے, وہ کوئی ایک مفاہمت کی طرف نہیں جا رہا, وہ مزید سول وار ہوگی اور اس کی وجہ سے پورا ریجن جو ہے وہ بھی جائے گا انسٹیبلٹی میں, کیونکہ انسٹیبلٹی کی طرف, کیونکہ پاکستان میں جو طالبان ہیں ان کو بھی افغان طالبان کی بڑی سپورٹ ہے, اور جب ہم ایک کی رول اپنا پلے کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ہم نے کیا گارنٹیز دی ہیں آگے سے کہ ان کا جو حقانیہ گروپ ہے یا دوسرے طالبان ہے وہ آگے جا کر پاکستان کی پولیٹکس میں کیا رول اور کیا ان کا انفلوئنس ہوگا. یہ ایک پوری مڈلڈ اپ سچویشن ہوتی جا رہی ہے,
بہت پیچیدہ صورتحال ہے. چلیے ڈاکٹر یاسا سے, جی ڈاکٹر یاسا سے آخری سوال کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسا, سیاسی مخالفین, سول سوسائٹی, قومی سلامتی کاؤنسل, بین الافغان ڈائیلاگ کے بارے میں کیا سب ایک پیج پر آپ کو نظر آتے ہیں؟ یہ جو مختلف گروپ ہیں اور ان کے مختلف سٹیکس ہیں اور ان کے مختلف اختلافات ہیں, ان کو ختم کرنے کی کوئی صورت؟
دیکھیے, ختم تو اگر بر وقت اقدام کیا جاتا تو اس وقت شاید یہ مسئلہ اتنا گمبھیر نہیں ہوتا.
جی,
اور خصوصاً ظلم خلیل ذات صاحب وہ کر سکتے تھے کچھ, چونکہ امریکہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے.
جی,
تو انہوں نے بجائے مسئلے کو سلجھانے کے میرے خیال سے تھوڑا سا الجھا دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ 5,000 قیدیوں کا جو مسئلہ کابل میں ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے اگریمنٹ تو کر لیے طالبان کے ساتھ, لیکن وہ 5,000 قیدی ہمارے قبضے میں, افغان گورنمنٹ اور آپ کو اس کو کوئی حق نہیں.
جی,
تو امریکہ کو جو ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی کا سوال تھا, تو بہر صورت ان کو امپلیمنٹ کرنا تھا. تو بہر صورت اشرف غنی صاحب نے میرے خیال سے اچھی طرح سے بلیک میلنگ سے کام لیا ہے. لیکن جہاں تک طالبان سے جو اختلاف نظر کا معاملہ ہے, وہ میرے خیال سے کابل میں جو مختلف دریں جو آپس میں اس وقت پاور اسٹرگل میں مصروف ہیں, تو ان میں بھی کسی حد تک افغانستان کی جمہوری جو ڈھانچے کو محفوظ رکھنے کے لیے اور جو کچھ سیوک ویلیوز ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان میں جو ایک کافی حد تک اتفاق نظر پایا جاتا ہے.
اچھا.
سوسائٹی عبداللہ صاحب، علی صاحب، وہ سارے جو ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ افغانستان کا جو جمہوری ڈھانچہ ہے اس کو اس کی پاسداری کے لیے وہ سارے اکٹھے.
اچھا، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورت ہوتی ہے. جیسا کہ ہمارے سامعین جانتے ہیں، ہمارے ان پروگراموں میں افغانستان کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہم تقریباً ہر پروگرام میں ہم اس پر بات کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر بات کی وہ ظاہر ہے کہ ہم نے کرونا وائرس یعنی COVID-19 کے بارے میں بات کی، نہ صرف پاکستان سے، یہاں امریکہ سے، یورپ سے کیا صورتحال ہے، اس کے سماجی اثرات کیا ہیں، ان ساروں کے بارے میں بات کی. اس کے بعد ہم نے امریکہ کے محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کے بارے میں رپورٹ 2019 کے بارے میں بات کی، اور یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے ساتھ ٹیلی فون رابطہ ہمارا ممکن ہو ہی نہیں سکا. تو اسی وجہ سے جو لوگ امریکہ سے یا یورپ سے تھے ان کے ساتھ ہم بات کر سکے. تو اب اس وقت پروگرام کو ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہیں گے. میزبان بہجت جیلانی، پروڈیوسر اسفر امام اور راب میکلین کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ نے چین، ایران، وینزویلا اور کیوبا پر الزام عائد کیا ہے کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، جن میں لوگوں کو زبردستی لاپتہ کرنا، صحافیوں پر حملے اور جبری قید و بند شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی ماریاما ڈیالو نے امریکی محکمہ خارجہ کی بدھ کے روز انسانی حقوق سے متعلق جاری ہونے والی رپورٹ کی تفصیلات بیان کی ہیں. رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بدھ کے روز چین کو ایسے صحافیوں اور عام شہریوں کو ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا جو محض بہتر مستقبل چاہتے ہیں.
In July, Wang Mayu stood outside a police station calling for elections. The police arrested him, and less than 3 months later his wife got a call.
جولائی میں وانگ مایو ایک پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے. پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا، اور 3 ماہ سے بھی کم عرصے بعد ان کی بیوی کو ایک فون کال موصول ہوئی کہ وہ مر چکے ہیں. انہیں کبھی کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی. اس کے بجائے انہیں ایک میت کی شناخت کے لیے کہا گیا جو بری طرح زخمی تھی اور مشکل سے شناخت کی جا سکتی تھی. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ مائیکل پومپیو کے. پومپیو نے سنکیانگ کے علاقے میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ریکارڈ پر نکتہ چینی کی، اور مسلم اقلیتی گروپوں میں چینی عہدیداروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو حراست میں لینے کی تند و تیز مہم کو صدی کا داغ قرار دیا.
In China, the Chinese Communist Party uses high-tech surveillance systems to monitor potential dissidents. It's imprisoning religious minorities in internment camps. Part of its historic and
typical... چینی کمیونسٹ پارٹی انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکنہ منحرفین کی نگرانی کرتی ہے، مذہبی اقلیتوں کو فوجی کیمپوں میں جیل میں رکھتی ہے جو اس کی مذہب کے ماننے والوں سے دشمنی کا ایک حصہ ہے. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ کے. بیجنگ سنکیانگ میں ویگر یا دیگر آبادی کے ساتھ ناروا سلوک کی یہ کہتے ہوئے تردید کرتا ہے کہ وہ انہیں پیشہ وارانہ تربیت دے رہا ہے تاکہ عسکریت پسندی اور علیحدگی پسندی کے خاتمے میں مدد ملے اور انہیں نئے ہنر سکھائے جا سکیں. وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ چین میں ہونے والے ناروا سلوک کے واقعات ایران میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جن میں گزشتہ نومبر کو تیل کی قیمتوں میں اضافے پر بڑے پیمانے پر احتجاج نمایاں ہے. انہوں نے ایک ایرانی نوجوان پویا بختیاری کا خاص طور پر ذکر کیا.
He was a young engineer, one of hundreds of thousands of Iranians who protested the regime last fall. His mother, Nahid, was with him.
وہ ایک نوجوان انجینئر تھا اور ان لاکھوں ایرانی مظاہرین میں شامل تھا جنہوں نے گزشتہ موسم خزاں حکومت کے خلاف احتجاج کیا. اس کی والدہ ناہید اس کے ساتھ تھیں، مگر دن ختم ہونے تک وہ کندھے سے کندھا ملائے مارچ نہیں کر رہے تھے. ناہید اپنے 27 سالہ بیٹے کی لاش اٹھائے ہوئے تھیں جسے سیکیورٹی فورسز نے سر میں گولی مار دی تھی. رپورٹ میں امریکی محکمہ خارجہ نے ایرانی حکومت کے عہدیداروں کو شامی صدر بشار الاسد اور ایرانی حمایت والے ملیشیا گروپوں کو فوجی امداد فراہم کرنے پر شام، عراق اور یمن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ اسی رپورٹ میں اکتوبر سن 2018 میں صحافی جمال خشوگی کے ترکی میں مارے جانے کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے سعودی حکومت میں شفافیت اور احتساب کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جمہوریت، انسانی حقوق اور محنت کشوں کے امور کے معاون وزیر خارجہ رابرٹ دسترو نے کہا کہ جمال خشوگی کا قتل ایک ایسا جرم ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے اس بارے میں سعودی شاہ سے لے کر دیگر قیادت تک اپنی تشویش پہنچائی ہے اور ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت نے متعدد معاملات میں ایسے عہدیداروں کو سزا نہیں دی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے، اور اس سے سزا سے استثناء کا ماحول پیدا ہوا۔ واشنگٹن نے وینزویلا کی حکومت کو شہریوں کی غیر قانونی اور جبری ہلاکتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ایک مرتبہ پھر امریکی وزیر خارجہ مائیکل پومپیو،
انکلوڈنگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، فورسڈ ڈسپیرنسز، ٹارچر اینڈ آربیٹری،
ان میں ماورائے عدالت ہلاکتیں، زبردستی لاپتہ کیے جانے، تشدد اور جبری قید و بند شامل ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ مائیکل پومپیو کے۔ رپورٹ میں کیوبا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بھی ذکر ہے۔ کانگریس کے لیے اس رپورٹ میں تقریباً 200 ملکوں اور علاقوں میں انسانی حقوق کا جائزہ لیا گیا ہے اور اسے دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں کے عملے نے مرتب کیا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔